سفر حج میں سب سے پہلے جو آپ کے پاسپورٹ ہے جہاں پر حج کا ویزا لگا ہوا ہے اس صفحے کی فوٹو کاپی کروائیں, جس صفحے پر آپ کی تصویر ہوتی ہے اور جہاں آپ کی تمام ڈیٹیلز ہوتی ہیں اس صفحے کی فوٹو کاپی کروائیں. یہ دو صفحے کی دو دو فوٹو کاپی کروا لیں, ساتھ ساتھ آپ کے ٹکٹ کی کاپی کروا لیں, معلم نے آپ کو اگر یہاں پر کارڈ وغیرہ کچھ دیے ہیں تو اس کی کاپی کروا لیں, اور اس کے دو سیٹ بنا لیں. ایک کاپی کا سیٹ اپنے گھر رکھ دیں اور ایک اپنے اس بیگ میں رکھیں, یعنی آپ کے جو بیلٹ وغیرہ ہے اس کے علاوہ جو بڑا بیگ ہے اس میں رکھ دیں. اور اگر آپ انٹرنیٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں تو اپنے ان ڈاکیومنٹس کو اسکین کر کے آپ اپنے ان باکس پر اپنے ای میل پر رکھ لیجئے. دنیا میں کہیں بھی آپ کو ان ضروری کاغذات کی ضرورت پڑے گی آپ انٹرنیٹ یوز کر کے اس کا پرنٹ نکال لیں گے, کیونکہ جب اگر کسی حاجی کا پاسپورٹ وغیرہ گم ہو جاتا ہے تو اس کو کافی تکلیف ہو جاتی ہے. اب اگر اس کے پاس اپنے حج ویزا کی کاپی اور اپنے پاسپورٹ کی کاپی اپنے معلم کے کارڈ کی فوٹو کاپی ہوگی تو ان کاپیز کی مدد سے اس کو ڈپلیکیٹ ایشو کرنا آسان ہو جائے گا, اور اگر کچھ بھی نہیں ہوگا تو پھر اچھی خاصی پریشانی ہو جائے گی. تو ایک جو وطن میں چھوڑنا ہے یہ اس لیے ہے کہ اگر بالفرض دوسری کاپی بھی آپ سے وہاں گم ہو گئی, اب آپ اگر وہاں پریشان ہیں تو اپنے وطن میں کسی سمجھدار اسلامی بھائی کو رشتہ دار کو دے جائیں, اس کو فون کریں گے کہ بھائی مجھے یہ کاپیز آپ فلاں جگہ پر ای میل کر دیں یا فیکس کر دیں تو وہ کاپی آپ کو مل جائیں گی. تو یہ چند احتیاطیں آپ کے کاغذات سے متعلق ہیں. اب دوسرا مرحلہ ہے آپ کا بیگ. یاد رکھیں سفر حج میں بیگ جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت, یوں سمجھ لیے اگر اہم ترین چیزیں آپ کی ساتھی بنیں گی تو وہ اس میں ایک بیگ بھی ہوگا جس میں آپ کا سامان ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ حاجی لاکھوں روپے خرچ کرے گا بیگ پہ خرچ نہیں کرے گا. عموماً لوگ بیگ کسی دوست سے مانگتے ہیں, بیگ دے دو یار حج کر کے واپس دے جاؤں گا. یاد رکھیں جو بیگ ہے نا وہ آپ کا کم از کم 12 جگہ پر اٹھا کے پھینکا جائے گا. یہ آپ ذہن بنا لو کہ کیا یہ والا بیگ جس کو 12 بار اور فل بھرا ہوا ہوگا کیونکہ آپ نے چھوڑنی کوئی جگہ نہیں ہے. یہ بھی ایک پرابلم ہے, یہ بھی نوٹ کر لیں. اپنے بیگ کو بہت زیادہ نہ بھریں, ایک اور بیگ بنا لیں. آپ کے پاس عموماً 30 کلو آپ کو لگیج میں یعنی جہاز میں دینے کے لیے اجازت ہوتی ہے, 7-8 کلو آپ اپنے ہاتھ میں بھی اٹھا سکتے ہیں. تو اول تو اپنے ساتھ اتنا سامان نہ لے جائیں, بہتر یہ ہے کہ بیگ پر تھوڑا خرچ کر لیں. اچھی کوالٹی کا ٹرالی بیگ لیں جو ساتھ چلتا ہے. ٹرالی بیگ ہوتا ہے, ہینڈل بھی ہوتا ہے, اس میں ٹائر بھی ہوتے ہیں. احرام کے اندر آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ پہلے تو احرام لیتے ہی وہیں پہن کر احرام والے سے کہیں میں نے پہن کر چیک کرنا ہے, اس کو پہن کر دیکھیں کہ وہ آپ کو فٹ بھی آتا ہے کہ نہیں. کچھ حاجیوں کا قد لمبا ہوتا ہے, احرام ان کو چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے. کچھ حاجیوں کا قد چھوٹا ہوتا ہے, احرام ان کو بڑا ہو رہا ہوتا ہے. کچھ حاجی بڑے صحت مند ہوتے ہیں, احرام پورا ہی نہیں آتا ان کو. تو آپ اپنی صحت اپنے قد کے مطابق احرام خریدیں, اس کو پہنیں, وہیں کہہ دیں کہ یار یہ چھوٹا ہے بڑا دے دو, کوئی مسئلہ نہیں. یہاں خرید لیں. حاجیوں کے لیے مسئلہ یہ کہ کئی حاجی جس دن ایئرپورٹ جانا ہے, بلکہ کچھ تو ایئرپورٹ ہی پر تھیلی کھولتے ہیں احرام کی, اس سے پہلے دیکھا بھی نہیں احرام. اب جب وہاں تھیلی کھولی تو پتہ چلا احرام چھوٹا ہے, وہاں تھیلی کھولی تو احرام پتلا ہے, وہاں تھیلی کھولی تو پھٹا ہوا ہے. اب کیا کرے, اب بےچارا وہی پہن کے چلا جاتا ہے. تو احرام کھول کے وہیں اچھی طرح چیک کریں اور تھوڑا بڑا احرام لیں. خاص طور پہ اوپر کی جو چادر ہے اپنے یہاں سے گھما کر سیدھے ہاتھ پہ واپس اس کا ایک جو سرا ہے وہ آ جائے, تاکہ آپ سکون سے نماز وغیرہ پڑھنے میں آپ کو آسانی رہے. تو تھوڑا بڑا احرام لیں. اور یہ بڑا پیارا مدنی پھول ہے امیر اہل سنت کا, تجربے سے بھی دیکھا کہ نیچے کاٹن ہو لٹھا ہو اوپر تولیا ہو. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو نیچے گرمی نہیں لگے گی, آپ ایزیلی فیل کریں گے, اور اوپر چونکہ بار بار وہ سلپ نہیں ہوگا اگر آپ تولیے کا احرام رکھیں گے. اور اگر نیچے بھی تولیہ باندھیں گے تو بہت آپ کو گرمی بھی محسوس ہوگی اور چلنا بھی تھوڑا سا دشوار ہو جائے گا, موٹا موٹا سا ہو جائے گا. تو نیچے لٹھا اوپر تولیہ. تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ دو احرام لے لیں, ایک لٹھے کا لے لیں ایک تولیے کا لے لیں, تو آپ کے پاس دو جوڑی بن جائے گی. ایک یہاں سے جاتے وقت پہن لیجئے گا, ایک انشاءاللہ جب حج کے لیے احرام باندھیں گے وہ پہن لیجئے گا. تو یہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. مزید یہ کہ کاٹن جو ہے نیچے جو پہننے والی کاٹن ہے لٹھا جو ہے تھوڑا سا موٹا لیجئے, تاکہ احرام پہنے تو جسم نہ چھلکے. اور ایک اور کام یہ کیجئے کہ احرام لے کر آپ احرام کو گھر میں بھگو دیجئے. سکانے کے بعد اب اگر آپ احرام پہنیں گے تو وہ مزید سافٹ ہو گیا ہوگا, آپ کو پہننا آسان ہو جائے گا. پہلے تو احرام باندھنا صحیح سیکھیے. تہبند اگر آپ نے صحیح باندھ لی تو اب کیا ہوگا, اب آپ احرام ایک تو باندھنا سیکھ گئے, اس کے بعد آپ احرام پہن کر اپنے وطن میں اپنے گھر میں احرام پہن کر کچھ دن گزار لیجئے. یعنی رات کو سونے سے پہلے آپ تہبند باندھ لیں, آپ 5-7 راتیں تہبند میں سوئیں. جب آپ کو اپنے گھر میں سونے کی عادت ہو گئی, استنجا خانے بھی چلے جائیں, اب آپ کو واش روم میں جانے کے لیے کس طرح اس کو یوز کرنا ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا. اچھا پھر اس کو پہن کر گھر میں ہی چل لیجئے, تو اب آپ کو یہ نئی چیز محسوس نہیں ہوگی مکہ مدینہ میں. اب وہاں جا کر ہزاروں لوگوں کے سامنے احرام باندھنے میں بھی شرم آتی ہے, کیسے بندہ ٹھیک کرے وہ بھی نہیں کر رہا ہوتا, عجیب و غریب مخمصے میں آدمی شکار ہوتا ہے کہ یار کوئی کونا تلاش کروں جہاں پہلے تہبند ٹھیک کروں. لیکن جس کو تہبند باندھنا اتنا اچھا آتا ہوگا, جس نے تہبند پہلے ہی وطن میں کئی بار باندھ لی ہوگی, جس نے پہلے ہی 3-4 دن احرام میں گھر میں راتوں میں شام میں گزار لیے ہوں گے, اب اس کو مکہ مدینہ میں کوئی ٹینشن نہیں ہونی. اب احرام میں خوشبو لگا سکتے ہیں جب تک آپ نے نیت نہیں کی. لیکن پرابلم یہ ہے, حاجیوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خوشبو احرام کی نیت سے پہلے تو لگا لی, اب وہی خوشبو انہوں نے اپنے بیلٹ میں رکھ لی یا اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ لی. اور احرام میں جرمانے کے سب سے زیادہ مسائل, چاہے وہ صدقہ ہو چاہے وہ دم ہو, وہ خوشبو کی وجہ سے ہوتے ہیں. اچھا اب حاجی کرتے کیا ہیں کہ بیلٹ میں خوشبو رکھ لی, احرام پہ پہلے خوشبو لگا لی, اب نیت کر لی, اب مکے پہنچ کے کسی کام کے لیے بیلٹ میں ہاتھ ڈالا, اب وہ خوشبو لیک ہو گئی تھی وہ لگ گئی ہاتھ پہ, یا اس بیگ میں جس بیگ میں خوشبو رکھی تھی اس میں ہاتھ ڈالا وہاں خوشبو لیک ہو گئی وہ ہاتھ پہ لگ گئی. تو احرام میں خوشبو لگانے کے بعد اس خوشبو کو 3-4 تھیلیوں میں لپیٹ کر اپنے بڑے بیگ کے اس حصے میں ڈال دیں کہ جہاں اب آپ نے کم از کم عمرہ کرنے سے پہلے ہاتھ نہیں لگانا, ضرورت ہی نہیں ہے. خوشبو سے اپنے آپ کو پراپر آپ نے دور کرنا ہوگا احرام کی حالت میں. دوسرا مسئلہ حاجی کے لیے جو خاص طور پہ ہمارے شہری حاجیوں کے لیے ہو جاتا ہے وہ ہے پیدل چلنا. کئی حاجی پیدل چلنے کے عادی نہیں ہوتے, تو اب ان کے لیے پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں, رانوں میں جو ہے ان کو ریشز پڑ جاتے ہیں, خراشیں پڑ جاتی ہیں, اور وہ بڑی تکلیف میں نظر آتے ہیں. امیر اہل سنت نے بڑا پیارا مدنی پھول دیا کہ آپ کم از کم 1.5 گھنٹہ روزانہ اپنے وطن میں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پیدل چلنا شروع کر دیں, اور اگر ہاتھ میں تسبیح لے کر 1.5 گھنٹہ چلیں تو شاید 1000 درود پاک بھی آسانی سے ہو جائیں گے, ڈبل فائدہ ہو گیا. اچھا ایک اور کام اس میں کر لیں, احرام میں آپ سینڈل نہیں پہن سکتے جو پیر کی ہڈی کو چھپا دیں, جوتے نہیں پہن سکتے, اسی طرح آپ احرام میں موزے بھی نہیں پہن سکتے. احرام میں فقط ہوائی چپل پہنی جا سکتی ہے جس کو ہم دو پٹی والے چپل کہتے ہیں. تو اب یہ چپل آپ صرف پہن سکیں گے, اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ایسے چپل جو ہڈی کو چھپاتے ہیں, موزے ہیں, جوتے ہیں, یہ نہیں پہن سکتے. صرف دو پٹی والی چپل جس کو آپ ہوائی چپل کہتے ہیں وہی پہنی جا سکتی ہے. بعض اوقات حاجی کو اندازہ نہیں ہوتا اور وہ سستی سی چپل خرید لیتا ہے, یا سستی خرید لیتا ہے یا اس کو چپل والا ذرا سا مطلب کمزور چپل دے دیتا ہے. تو ہوتا یہ کہ اچھا پھر اس چپل کو بھی چیک نہیں کرنا, وہ کب چیک کرنا, جب ایئرپورٹ پہ جائیں گے جب احرام باندھیں گے اور اسی وقت وہ چپل پہنیں گے. اب وہ چپل تو پہن لی لیکن اس چپل نے پیروں کے ساتھ جو ہے وہ پیروں کا مساج شروع کر دیا یا پیروں سے چمٹنا شروع کر دیا, پیروں کو زخمی کرنا شروع کر دیا, اب ٹھیک ٹھاک پرابلم. کیونکہ حاجی کو کبھی زندگی میں دو پٹی کے چپل پہنے نہیں, اور اس کو پہن کر آپ نے اندازہ آپ کو بتایا کتنا چلنا ہے. یہ سوچ لیں ایسا چپل لینا, جو پیدل حج کا ارادہ کرتے ہیں وہ تو سوچ لیں کہ میں نے اس چپل کو پہن کر کم و بیش 55 سے 60 کلومیٹر چلنا ہے, تو وہ چپل ساتھ دے گی 50 کلومیٹر تک آپ کا, وہ تو ٹوٹ بھی جائے گی, بیٹھ بھی جائے گی, موٹیڑی بھی ہو جائے گی اگر آپ نے ایک سستی سی چپل لے لی. تو چپل خریدیں بڑی زبردست, تھوڑی سی مہنگی والی خریدیں, سافٹ والی خریدیں. یہی چپل نے مجھے سب جگہ لے جانا ہے, یوں سمجھیں یہ میری سواری ہے. اور ایک چپل لے لیں اور اسی چپل میں جو 1.5 گھنٹہ چلنے کی بات کی نا, یہاں چلیں دیکھیں یار کاٹتی تو نہیں ہے, زخم تو نہیں کر رہی, چھالا تو نہیں کر رہی, اب آپ کو لگتا ہے نہیں یار یہ مزیدار نہیں ہے, چینج کر لیں, کوئی بات نہیں دوسری چینج کر لیں. اب جو چپل آپ کو مافک آ جائے نا کہ یار یہ چلنے میں بھی مزہ آ رہا ہے, سافٹ بھی ہے, تکلیف بھی نہیں دے رہی, اب ایسی دو اور خرید لیں, کیونکہ ایسی وہاں نہیں ملنی. آپ کو ایک چپل تو آپ نے خرید لی اور آپ نے کہیں اتاری اور کوئی لے گیا, اب کیا کرو گے, آپ نے تو رکھی تھی. اب کرنا پتہ کیا چاہیے, آپ 2 یا 3 چپل لے جائیں اچھی والی, ایک تو آپ نارمل استعمال کے لیے رکھیں, ایک چپل کو چھپا کر, چھپانے سے مراد تھیلی میں ڈال کر پیک کر کے اپنے بیگ میں ڈال دیں. یہ نکالنی آپ نے منا والے دن ہے, یہ حج کے لیے الگ کر دیں، کیونکہ حج سے پہلے اگر چپل کھو گئی تو پھر اس طرح کی چپل نہیں ملنی، کیونکہ وہاں ملتی ہیں چپل، ایک تو مہنگی، دوسری ضروری نہیں کہ آپ کے پیروں کے مطابق ہو. احرام پہنتے ہی کئی حاجی گھر میں نیت کر لیتے ہیں، ایسا نہ کریں. نیت آپ نے جہاز میں بیٹھ کر اور اس وقت کرنی ہے جب جہاز جدہ شریف کے لیے اڑ جائے. کئی حاجیوں کے جہاز اپنے ملک سے کسی اور ملک بھی ہوتے ہیں، کراچی دبئی، دبئی جدہ. مثال کے طور پہ یورپ سے اگر کوئی آ رہا ہے تو لندن مسقط، مسقط جدہ. تو اب لندن سے بیٹھ کر نیت نہ کرے جب مسقط سے جدہ کے لیے جہاز سوار اڑ جائے. دبئی سے اگر کسی کا جدہ کے لیے ہے یا ڈائریکٹ کراچی سے جدہ کے لیے ہے تو جہاز کے اڑنے کے بعد، ہموار ہونے کے بعد اب نیت کر لی جائے تاکہ آسانی ہو جائے. حج کی تین قسمیں، افراد، افراد میں فقط حج ہوتا ہے، بندہ احرام باندھے گا اور صرف حج کرے گا جا کر. مگر وہ احرام کب اترے گا؟ حج کرنے کے بعد، ٹھیک ہے. دوسرا حج ہوا حج تمتو، اس میں بندہ عمرے کا احرام باندھتا ہے اور وہاں جا کر عمرہ کر لیتا ہے، پھر احرام اتر جاتا ہے. اب اس کے بعد جب حج کے دن قریب آتے ہیں پھر وہ حج کا احرام باندھتا ہے. یہ تمتو کہلاتا ہے، یعنی آسانی اس میں ہے کہ بندے کی فلائٹ اگر حج سے 25-30 دن پہلے ہے تو ظاہر ہے حج کا احرام باندھ کے جائے گا، 30 دن احرام کیسے سنبھالے گا. تو عمرے کا احرام باندھ لے، عمرہ کرتے ہی فارغ ہو جائے احرام سے، اب احرام باندھے گا حج کے دن آنے سے پہلے، ٹھیک ہے. یہ کون سا حج ہو گیا؟ حج تمتو، حج قران. بعض علماء کے نزدیک حج قران افضل ہے، زیادہ ثواب ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں ایک ہی حج فرمایا اور وہ حج قران فرمایا. اچھا، حج قران، اس میں حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھا جاتا ہے، یعنی بندہ پہلے جا کر عمرہ بھی کرے گا مگر احرام نہیں اتارے گا، احرام حج کے بعد اتارے گا. تو اب حج قران والا جو ہے وہ عمرے اور حج دونوں کی نیت کرے گا. اب جہاز اڑ گیا، کھانا پیش کیا گیا، ایک اور احتیاط نوٹ کر لیجئے گا. وہاں کھانے کے دوران حاجی کو بعض اوقات، بعض ایئر لائن میں پرفیومڈ ٹیشو پیپر دیے جاتے ہیں، خوشبودار ٹیشو پیپر دیے جاتے ہیں. اللہ کرے یہ بھی ایئر لائن کے افسران اگر سن رہے ہوں تو مکے مدینے خاص طور پہ جو جدہ فلائٹ جاتی ہے اس میں یہ پرفیومڈ ٹیشو پیپر دینا ہی بند کر دیں. بیچارہ حاجی گاؤں کا آیا ہوا، وہ پڑھتا بھی نہیں کیا لکھا ہے، اس نے کھولنا ہے اور کھولنے کے بعد اس ٹیشو پیپر کو نکالنا ہے. اب وہ پورا خوشبوؤں سے تر بتر ہوتا ہے، اب ایسا تر بتر ہوتا ہے کہ پورا ہاتھ بعض اوقات اس میں خوشبو آ جاتی ہے، پورا چہرے پہ لگا لے تو پورا چہرہ خوشبوؤں والا ہو جائے گا. تو اس کو قریب بھی نہیں آنے دیں. اور صرف یہ جہاز میں نہیں، منا کے اندر بھی، مکہ پاک میں کئی ہوٹل والے اپنے کھانے کے ساتھ یہ ٹیشو پیپر دیتے ہیں. تو وہاں بھی اگر آپ احرام میں، منا میں تو ہوں گے ہی احرام میں، باقی مکہ پاک میں بھی جس وقت آپ احرام کی حالت میں ہیں پرفیومڈ ٹیشو پیپر سے آپ نے دور رہنا ہے. اگر اللہ نہ کرے زیادہ خوشبو لگ گئی، برابر والا بھی کہے بہت خوشبو لگ گئی، تو دم کی صورت بھی ہو سکتی ہے. اب پہنچ گئے جدہ ایئرپورٹ. جدہ ایئرپورٹ پہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کے صبر کا امتحان ہونا ہے. اب آپ میں صبر کتنا ہے یہ چیک کیا جائے گا. جدہ ایئرپورٹ پہ کم از کم آپ سمجھ لیں کہ 6 گھنٹے تو کم از کم لگنے ہیں، اور اس سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں. اب وہاں سامان آنے میں دیر ہو سکتی ہے، امیگریشن میں دیر ہو سکتی ہے، معلم کی بس آنے میں دیر ہو سکتی ہے. ان تمام معاملات میں آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. اب اگر وہاں واویلا کرنا ہے، کئی حاجی لڑ رہے ہوتے ہیں گالم گلوچ، ابھی تو احرام پہنا ہے، جدہ پہنچے گناہ شروع، لڑائی جھگڑا، اس کو بس دے دی، اس کو بس دے دی، ہماری بس نہیں آئی، یہ جناب چیٹر، یہ نظام ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ مولم والے کام ہی ٹھیک نہیں کرتے، ہمارے وطن کا نظام ہی ایسا ہے. پورے نظام پر جناب وہیں سیمینار مقرر ہو جائے گا، ہمارا یہ کام نہیں، ہم اس لیے نہیں گئے. جہاں لگے نا یار انتظار ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، تسبیح آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، رفیق الحرمین ساتھ ہونی چاہیے، عاشقان رسول کی 130 حکایات کتاب ساتھ ہونی چاہیے، ذہن نصیب بہار شریعت کا چھٹا حصہ ساتھ لے جائیں، مدنی پنسورا اگر لے جا سکتے ہو تو وہ لے جائیں. اب وہاں جدہ حج ٹرمینل، بڑا خوبصورت مدینۃ الحجاج، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے، یہ حج پر ہی دیکھا جا سکتا ہے. اب رمضان میں بھی بعض اوقات فلائٹ جاتی ہیں، لیکن یہ مدینۃ الحجاج جو ایئرپورٹ ہے وہاں پر جگہ جگہ جا نمازیں بنی ہوئی ہیں، فرسٹ کلاس، بہت صاف ستھرا ماحول ہوتا ہے. آپ کیا کریں، آپ پہلے پاکستان مکتب تک پہنچیں، اپنی انٹری کروا دیں. ظاہر ہے آپ کسی نہ کسی گروپ یا کچھ دوستوں کے ساتھ، کچھ ساتھ والے حاجی ہوں گے ان کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ ان کو بتا دیں میں اس مسجد میں، اس جا نماز میں بیٹھا ہوں، جب بس آ جائے مجھے بلا لینا. अब आपको मिल गए 5-6 घंटे, ओ भाई मजे से पढ़े, जिसकी कजाए उमरी बाकी कजाए उमरी पढ़े, जिसको नवाफिल पढ़ने वो नवाफिल पढ़े, सलातु तस्बी पढ़े मकरू वक्त नहीं, तिलावत करे, जिक्र अस्कार करे, दुरूद पढ़े, यानी वो करे रच के इबादत। पांच, ये देखिए आप एहराम में हैं, आपका सफर शुरू हो गया है, आपको नेकियां मिलना शुरू हो गई हैं, उधर बस आएगी, इधर आपकी नामा आमाल में करोड़ों नेकियां शामिल हो गई होंगी। एक और मिस्टेक, एक और गलती, हाजी जब उमरा करने अपने घर से कहां जाता है, हरम शरीफ मक्का पाक में मस्जिदुल हराम, वहां एक गलती क्या होती है, हाजी क्या करता है बेचारा, जल्दी में अपनी होटल का पता मालूम नहीं करता, होटल का कार्ड लेना भूल जाता है। अब पहली बार जिंदगी में मक्के शरीफ पहुंचा और हरम शरीफ भी पहुंच गया, पूछते पूछते वापस आया, अब सोच रहा है होटल कहां है, अरे ये तो मालूम ही नहीं किया, अब परेशान। अच्छा, एक और प्रॉब्लम ये होता है, हरम शरीफ जो है ना मक्का है पाक का, गौर से सुनिएगा, फैजान मदीना के तो दो ही दरवाजे हैं, एक ही दरवाजा खुला होता है तो आपको पता है, मक्का है पाक एक तरह से गोलाई में है हरम शरीफ, और उसके चारों तरफ दरवाजे हैं। अंदर जाने के बाद आप एक दरवाजे से दाखिल हुए तो उसी दरवाजे से बाहर निकलेंगे तो आपको वो घर मिल जाना है, वो मोहल्ला मिल जाना है। हाजियों को क्या देखा कि बेचारे हरम में दाखिल हुए, तवाफ किया, सही की, और सही करने के बाद मरवा से 7 चक्कर पूरे हुए, वहीं से बाहर निकल गए। अब वहां जाके परेशान कि यार मैं तो जब आया था तो इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, ये लाल कलर का मैंने दुकान भी याद की थी, वो बड़ा सा खंबा भी था हमारे होटल के पास, ये तो कुछ भी नहीं है। तो आपको मक्का पाक में बड़ा अहम मसला है ये, दो काम कीजिएगा, जब होटल से अपने मकान से हरम शरीफ की तरफ जाए तो अपने होटल का कार्ड ले लें कि भाई अपना कार्ड दो, उस पर पता भी लिखा होगा, फोन नंबर भी लिखा होगा, बाज होटल वाले अपने कार्ड के पीछे नक्शा भी देते हैं, वो भी आपके पास होना चाहिए, आपके मौलिम का कार्ड भी होना चाहिए, आप वहां से मोबाइल फोन की सिम भी खरीद लें ताकि आप भी फोन करके किसी से बात कर सकें, और हाजी जो अपने एक ही काफले वाले या एक ही कमरे वाले हैं वो एक दूसरे के नंबर भी ले लें कि यार अपना नंबर आप दे दो, मेरा नंबर आप ले लो, ताकि आगे पीछे हो जाएं तो एक दूसरे से फलां जगह पर मुलाकात कर लेंगे। और जब हरम शरीफ के अंदर जाएं तो याद से दरवाजे का नंबर और दरवाजे का नाम नोट कर लें कि मैं कौन से दरवाजे से जा रहा हूं तो मुझे मेरा घर मिलना है। अगर आप किसी और दरवाजे से बाहर आए तो दुनिया ही दूसरी होगी, बिल्डिंगें भी दूसरी होंगी, मंजर भी दूसरा होगा, और हाजी उस वक्त परेशान हो जाएगा। तो यह बहुत जरूरी है कि आपने हरम पाक के दरवाजे का नंबर और वहां का नाम नोट कर लेना है। अच्छा, सफा और मरवा के दरमियान एक हाजी गलती करते हैं, वो ये समझते हैं कि सफा से मरवा और मरवा से सफा ये एक चक्कर है, क्योंकि हजरे अस्वद से हजरे अस्वद एक तवाफ का चक्कर है ना, तो बाज हाजी ये समझते हैं कि सफा से मरवा और मरवा से सफा जब पहुंचेंगे तो ये एक चक्कर हुआ, तो अब वो 14 चक्कर लगा लेते हैं, और जब दूसरा हाजी बताता है कि भाई हमने तो ये वाले साथ किए तो वो फिर सर पकड़ता है, अरे मेरी जबी टांगों में दर्द हो गया, मैंने वो वाले चक्कर किए। तो ये ना सीख कर जाने के नुकसान हैं। एक हाजी का ऐसा अजीबोगरीब वाकया इस्लामी भाई ने बताया कि एक हाजी जो है वो तवाफ के दौरान मताफ के करीब बैठा रो रहा है। हमारे एक इस्लामी भाई उसके पास पहुंचे, कहा आप क्यों रो रहे हैं, का मसला ये जब मैं वतन से चला था मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि भाई जैसे सारे लोग करें वैसे कर लेना, तो मैं उसी तरह आ गया तवाफ करने, अब सब तवाफ कर रहे थे मैं भी तवाफ शुरू कर दिया, फजर के बाद तवाफ शुरू किया है, अब जोहर हो गई अभी तक तवाफ ही खत्म नहीं हुआ। अब वो अल्लाह का बंदा ये समझा कि जितने लोग सुबह से तवाफ कर रहे हैं वो अभी तक वही लोग तवाफ कर रहे हैं, क्यों सारी कर ही रहे थे, रुकता तो तवाफ खत्म क्यों नहीं हो रहा। अब उसको नहीं पता कि वो 7-7 चक्कर करके लोग जा रहे हैं, दूसरे ऐड हो रहे हैं, ये समझ रहे तवाफ जारी है, जब ब्रेक होगा तो मेरा भी ब्रेक हो जाएगा, कह रहा है मेरे पैरों में दर्द हो गया, सूज गए मेरे पैर, फजर से तवाफ कर रहा हूं तवाफ ही खत्म नहीं हो रहा। अब आप बताएं, इस तरह बगैर इल्म हासिल किए बगैर सीखे लोग जा रहे हैं, कौन सिखाएगा उन्हें, पता नहीं कितनी गलतियां करते होंगे। मिना अरफात में कम खाए, वहां कैंटीने लगी हुई होती हैं, बड़े बड़े होटल होते हैं, लाइनें लगी हुई होती हैं, लोग जनाब तरह तरह के फास्ट फूड भी खा रहे होते हैं। जी हाँ, मिना के अंदर भी फास्ट फूड मिलता है, बड़ी बड़ी ड्रिंक्स मिलेंगी आपको, जूसेस मिलेंगे, तो बेहतर यह है कि मिना में अरफात में ये 2.5-3 दिन बहुत एहतियात करें। बड़ी लंबी लंबी इस्तंजा खाने पर लाइनें होंगी, आपका पेट खराब हो गया या आपको बार बार हाजत हुई तो भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बड़ी अहम बात, मीना के अंदर ये देखा कि जब हाजी मक्के से मीना जाता है, अरफात जाता है, ये आपको यहीं से ले जाना पड़ेगा, अपने साथ कुछ हाजी हैंड बैग ले जाते हैं, یہ ہینڈ بیگ جو 3-4 کلو کا ہوتا ہے نا وہاں 40 کلو کا محسوس ہوتا ہے. کیونکہ چلنا پیدل ہوتا ہے, گرمی شریف بھی برکتیں دے رہی ہوتی ہے. تو اپنے ساتھ اسکول بیگ لے جائیں, اس سے دو فائدے ہوں گے. ایک تو آپ کو وزن کم محسوس ہوگا, دوسرا آپ کے دونوں ہاتھ خالی ہوں گے. اب ایک ہاتھ میں لے تسبیح اور چلتے جائیں, انشاءاللہ لبیک بھی پڑھتے جائیں گے, درود بھی پڑھتے جائیں گے, اور وزن محسوس نہیں ہوگا. اسکول بیگ ایک تو آتا ہے پتلی ڈوری والا جو کاندھوں پر چبھنے لگے گا آپ کو, اور ایک ہوتا ہے فوم والا, یہاں پر فوم ہوتا ہے. اگر وہ فوم والا اسکول بیگ آپ لیں گے تو انشاءاللہ اگر آپ پیدل حج بھی کریں گے, یعنی منا سے عرفات تک بھی کئی کلومیٹر چلیں گے, تو وہ بیگ آپ کو تنگ نہیں کرے گا, پیچھے آپ کا سامان آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا. جتنا کم وزن ہوگا اتنا آسانی کے ساتھ آپ رہیں گے, نہ اپنا لیپ ٹاپ, نہ اپنا آئی پیڈ, نہ اپنا قیمتی موبائل لے کر جائیں. منا عرفات میں سامان سنبھالنا آسان نہیں, آپ کو وہاں کوئی تالے والی کبڈ نہیں ملے گی, سب کا سامان ایک ہی خیمے میں پڑا ہوگا. آپ استنجا وضو کرنے جائیں گے, واپس آئیں گے تو سامان آگے پیچھے ہو سکتا ہے. ہاں چپل دو لے کر جائیں گے, ایک پہن کر اور ایک ایکسٹرا. منا عرفات میں چپل ڈھونڈنا بہت مشکل, تو چپل آپ نے ایکسٹرا لے کر ضرور جانا ہے. چپل کے لیے ایک اور مشورہ بھی دوں, اپنی چپل اور اپنا بیگ آپ کوشش کریں تھوڑا سا ہٹ کے کلر لیں, یا کوئی ایسی واضح نشانی ہو اس پر کہ آپ دور سے پہچان لیں. ایک اور مشورہ, اپنے پاسپورٹ جو ہے نا اس کا کور, یعنی پاسپورٹ کے اوپر یا تو کوئی سٹیکر لگا لیں, یا مدری چینل کے چلو سٹیکر لگا لیں, یا کوئی ایسا سٹیکر یا کوئی ایسا ریپ کر لیں اس پاسپورٹ کو کہ بعض اوقات معلم کی بس میں جب کھڑے ہوں گے نا تو وہ 50 پاسپورٹ لے کر آئے گا, اور وہ پاسپورٹ جب تقسیم کرے گا یا پاسپورٹ پہ حاضری لگائے گا تو 50 میں سے آپ کو اپنا پاسپورٹ فوراً نظر آ جائے گا, کہیں گے یہ میرا, یہ مجھے دے دو. تو بڑی آسانی کے ساتھ اپنا پاسپورٹ پہچان لیں گے, اپنا بیگ پہچان لیں گے, اپنا چپل پہچان لیں گے. اب منا سے عرفات کیسے جائیں گے, دیٹ از امپورٹنٹ کوشچن. 9 ذی الحجہ کو فجر کے بعد اشراق چاشت کا جب وقت ہو جائے, سورج کوہ سبیرہ پر چمکے, سے پوری تفصیل ہے رفیق الحرمین میں, لیکن جانا 9 تاریخ کو صبح ہے, ٹھیک ہے. 8 کی رات سے ہی معلم کے جو افراد ہوں گے وہ آواز لگائیں گے عرفات چلو عرفات چلو, جلدی جلدی لے جائیں گے. بسیں بھی چلنا شروع ہو جائیں گی, اب تو وہاں پر ٹرین بھی چلنا شروع ہو گئی ہے, بڑی ریپڈ, بڑی صاف ستھری, بڑی سی اسپیڈ والی ٹرین ہے جو منا سے عرفات, عرفات سے مزدلفہ لے کر جاتی ہے. مگر رات کو جانے میں آپ کی سنت فوت ہو جائے گی, کیونکہ آپ نے 5 نمازیں منا میں پڑھنی ہیں. کون کون سی پڑھنی ہیں؟ 8 کی ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور 9 کی فجر. اب وہ 8 کی عشاء کے بعد ہی لے جائیں گے تو 9 کی فجر والی سنت تو چلی جانی ہے. اب کیا کرنا ہے؟ اب اس کے دو طریقے ہیں, ایک تو بسیں جو ہیں معلم کے افراد رات سے لے جائیں گے. اب آپ وہاں ماشاءاللہ حج میں ایک بڑا میں نے دیکھا ہے کہ آپس میں دوستی ہو جاتی ہے, سلام دعا ہو جاتی ہے, سفر ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, تو خیمے کے لوگ آپس میں آپ اپنے ساتھ اسلامی بھائی کو تیار کر لے کہ یار ہم نے سنت ادا کرنی ہے, ہم نے 9 کی فجر پڑھ کے چلنا ہے. تو اب اگر آپ نے بس میں جانا ہے, پیدل جانا ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, جب بھی جانا جائیں بھائی, اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. پیدل جانے کی احتیاط میں بعد میں بتاؤں گا. بس میں جانا ہے اور نیا حاجی ہے, کوئی ساتھی نہیں ہے, پہلی بار آیا ہے, تو اس کو بس میں ہی جانا چاہیے, وہ پیدل جا کے عرفات میں اپنا خیمہ نہیں ڈھونڈ سکے گا, ٹھیک ہے نا, آسان نہیں ہے. اگر آپ کا پورا گروپ ہے, کوئی تجربہ کار حاجی ہے جو ڈھونڈ بھی لے گا, نقشہ بھی ہے, تو پیدل جائیں. لیکن اگر بالکل پہلی بار حج پر گئے اور کوئی ایسا ساتھی بھی ساتھ نہیں, تو معلم کی بس میں ہی جائیں. اب کیا کریں آپ, 15-20-25 حاجیوں کو منا میں تیار کر لو کہ یار آپ سب رک جاؤ, ہم معلم سے بات کرتے ہیں, ہمیں آپ 9 کی صبح جو ہے نا وہ لے جانا. تو اب معلم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ایک حاجی کو عرفات پہنچائے. اگر آپ رک جائیں گے تو وہ انشاءاللہ 9 کی فجر کے بعد بھی آپ کو بس لا کر دے گا اور آپ کو عرفات لے کر جائے گا, آپ کی سنت ادا ہو جائے گی. دوسرا طریقہ, اب حاجیوں کے لیے ٹرین چلائی گئی ہے, اور اگر آپ کی خیمے کی ٹرین ہے, آپ کو پتا چل جائے گا کہ بھائی آپ بس میں نہیں ٹرین میں جائیں گے, چلیں ٹرین میں جائیں گے. اب کیا کریں, اب معلم کے پاس ایک نقشہ ملتا ہے کہ عرفات میں ہمارا خیمہ کہاں ہے, وہ نقشہ پہلے لے لیں. ایک آدھا تجربہ کار, ایک دو تجربہ کار حاجی آپ کے ساتھ ہونے چاہیے. اور ٹرین میں جانے والے حاجیوں کو بھی میرا مشورہ ہے, کاروان والے اگر مجھے سن رہے ہیں تو ان کو بھی مشورہ ہے, دیگر حاجی جو سن رہے ہیں, اگر آپ ٹرین میں جانا چاہتے ہیں, ٹرین ریپڈ ٹرین ہے, بڑی فاسٹ ٹرین ہے, منا سے عرفات یہ ٹرین غالباً 8 منٹوں کے اندر یا 9 منٹوں کے اندر پہنچا دیتی ہے, لیکن اس ٹرین تک پہنچنا یہ دل گردے والوں کا کام ہے. کیونکہ آپ سوچیں کہ ایک ٹرین میں بمشکل 2-3-4 ہزار حاجی آئیں گے اور لائن لگے گی 1-1.5 لاکھ حاجیوں کی, تو کیسی لائن ہوگی. رات ہی سے ٹرین چلنا شروع ہو جائے گی اور ہر 3-4-5 منٹ بعد ایک ٹرین آ رہی ہوتی ہے, بہت اسپیڈ سے ٹرین لے جا رہی ہوتی ہے. راتوں رات یہ ٹرین لاکھوں حاجیوں کو عرفات پہنچا دیتی ہے اور ہزاروں لاکھوں حاجی بس کے ذریعے عرفات پہنچ جاتے ہیں. جب آپ صبح اٹھیں گے نا, اب ٹرین میں جس کو جانا ہے, بس میں نہیں جانا, ٹرین میں جانا ہے, تو وقت نوٹ کر لیں جو میں کہہ رہا ہوں. صبح 9 بجے کے بعد, یہ صبر کرنا تھوڑا مشکل ہوگا کیونکہ ہر بندہ عرفات جا رہا ہوگا, آپ مینا میں بیٹھے ہوں گے, کوئی کہے گا جانا نہیں بھائی ہم چلے جائیں, آپ تسلی رکھیں کوئی بات نہیں, آپ ذکر و اذکار, اگر ٹرین میں جانا ہے 9 بجے کے بعد آپ انشاءاللہ عزوجل ٹرین میں جائیے گا, آپ کو ٹرین تک پہنچنا بھی انشاءاللہ آپ آسانی سے پہنچ جائیں کیونکہ حاجی چلے گئے سارے, مینا تقریباً خالی ہو گیا ہوگا 9 بجے. ٹینشن مت لینا, 9 منٹوں کا راستہ ہے. آپ کو ایک باقاعدہ وہ ٹرین کی ٹکٹ کے طور پر ایک بیلٹ دیا گیا ہوگا, وہ بیلٹ دکھائیں گے, آپ ٹرین میں بیٹھیں گے, اگلے 9-10 منٹوں کے بعد آپ عرفات میں داخل ہو جائیں گے. عرفات کا جو حج کا وقت جو ہے نا, وقوف عرفات کا وقت, یہ ظہر کا جب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے, جب وقت شروع ہوتا ہے تو آپ 9 بجے بیٹھیں گے, 9:15 بجے پہنچ جائیں گے. تو وقت تو 12 بجے کے بعد تقریباً جو شروع ہوگا, ذبیحہ کبریٰ کے بعد جو ظہر کا وقت شروع ہوگا, وہ حج کے وقوف کا وقت شروع ہوگا عرفات میں. ہاں, اب عرفات پہنچ کے حاجی کیا کرتا ہے, جو مسٹیک, اب پہلی بار عرفات گئے, اب دوستوں نے کہا یار مسجد نمرہ تو دیکھیں گے نا, ہیں جبل رحمت بھی دیکھیں گے, 4-5 حاجی نکلے خیمے سے, چلو چلو مسجد نمرہ دیکھنے چلتے, دیدار کرنے اور جبل رحمت دیکھنے چلتے ہیں. اب جب وہاں گئے تو واپسی میں خیمہ ہی بھول گئے کیونکہ راستے وہاں ایک سے سارے خیمے ایک جیسے ہوتے ہیں. اب وہ حاجی کا پورا عرفات کا دن دعا مانگنے کی بجائے خیمہ تلاش کرنے میں گزر رہا ہے, دھوپ کے اندر وہ چل رہا ہے بےچارہ, اب نہ اسے خیمہ مل رہا ہے, نہ جناب وہ بےچارہ کہیں ریسٹ کر پا رہا ہے, نہ کھا پی رہا ہے. تو بہرحال آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے خیمے ہی میں رہیں. اگر آپ نے مسجد نمرہ اور جبل رحمت کا دیدار کرنا ہے, منا کی مسجد خیف دیکھنی ہے, زیارت ہے واقعی, تو آپ حج سے پہلے یا حج کے کچھ دن بعد ٹیکسی کرائیں اور منا عرفات چلے جائیں اور پورا منا عرفات گھوم لیں, وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, سکون سے زیارت کریں, دعا کریں. لیکن حج کے دوران بغیر راستے پتا اگر آپ باہر نکل گئے, لاکھوں حاجی ہوں گے, خیمے ایک جیسے ہوں گے, بڑی مشکل سے آپ مسجد نمرہ پہنچیں گے, واپسی میں خیمہ ہی نہیں ملنا. تو یا تو واقعی کوئی تجربے کار حاجی ہو تو آپ باہر جائیں, ورنہ اپنے خیمے میں کوشش کریں بغیر سائے کے کھڑے ہوں اور مانگتے رہیں, اپنے رب سے التجائیں کرتے رہیں. پورا کا پورا عرفات رحمتوں کے نزول کی جگہ ہے. اس کے بعد آپ نے عرفات سے کب نکلنا ہے, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ کہ وہاں مولم کے افراد, عصر کی نماز کا ٹائم ہوا اور آواز لگانا شروع, چلیں چلیں مزدلفہ چلیں, بسیں بھرنا شروع ہو جائیں گی. شرعی مسئلہ سن لیں, جب تک غروب آفتاب نہیں ہو جاتا, یعنی مغرب کا وقت شروع نہیں ہو جاتا, عرفات سے باہر نہیں نکل سکتے. جو نکل جائے گا اس پر دم ہو جائے گا. غروب آفتاب ہو جائے گا مگر مغرب ہم نے مزدلفہ جا کر پڑھنی ہے. وہاں چاہے عشاء کا وقت شروع ہو جائے, بلکہ عشاء کے وقت میں جا کر مغرب اور عشاء پڑھنی ہے, مغرب ہم نے عرفات میں نہیں پڑھنی, لیکن غروب آفتاب سے پہلے عرفات سے نکلنا بھی نہیں ہے. اچھا, عرفات سے مزدلفہ, اگر آپ پیدل حج نہیں بھی کر رہے نا, تو میرا ایک ناقص مشورہ ہے کہ آپ عرفات سے جو مزدلفہ کا راستہ ہے وہ پیدل ہی طے کریں. اس کی دو وجہ ہے, ایک تو ہم نے دیکھا کہ عرفات سے مزدلفہ جو بس میں بیٹھتے ہیں وہ حاجی بعض اوقات 8-8 گھنٹے بس میں بیٹھتے ہیں, اتنی بسیں جام ہوتی ہیں کیونکہ ہر بس نے اس طرح ادھر ہی جانا ہے. دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اب حاجی کو استنجا کرنا ہے, نماز پڑھنی. کئی حاجیوں کے بارے میں پتا چلا کہ ساری رات ہی بس میں گزر گئی, اب مزدلفہ پہنچ ہی نہیں سکے اور مغرب اور عشاء بھی قضا ہو گئی, اترتے بھی نہیں ہیں. تو میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ آپ نے, اگر ہمت ہے, کوئی معذور وغیرہ ساتھ نہیں, تو رات کا وقت ہوگا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہوگی, تو درود پاک پڑھتے ہوئے, لبیک پڑھتے ہوئے سفر کٹ جاتا ہے. تقریباً میرے اندازے کے مطابق, اگزیکٹلی میرے سامنے نہیں ہے, غالباً 8-10 کلومیٹر غالباً ہوگا عرفات سے مزدلفہ. تو یہ پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو, رات کو لاکھوں حاجی جا رہے ہوں گے, درود پڑھتے ہوئے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوگی, اب پیدل آئیے. اچھا, اب مزدلفہ میں داخل نہ بھی ہو سکے اور مغرب اور عشاء کا وقت ختم ہو رہا ہے, تو مغرب اور عشاء مزدلفہ کے باہر بھی پڑھ لیں. کچھ حاجی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جناب, مغرب اور عشاء مزدلفہ میں ہی پڑھنی ہے, اب وہاں نہیں پہنچیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی. ایسا نہیں, نماز قضا نہ کریں, بلکہ جو مزدلفہ کا واجب وقوف ہے, جو ضروری وقوف ہے, وہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد ہے. یعنی اگر آپ رات کو پہنچ بھی نہ سکے تو اب فجر کا وقت جب شروع ہو, جب بھی مزدلفہ میں داخل ہو گئے تو آپ کا وقوف ہو جائے گا. اب منا پہنچنے کے بعد رمی نہ کریں, رمی کا وقت شروع ضرور ہو چکا ہے لیکن رمی کا وقت مغرب تک ہے, ٹھیک ہے, مکروہ وقت سے پہلے بھی, ربی کا وقت مغرب تک ہے, جلدی کس بات کی ہے؟ آپ اپنے خیمے میں چلے جائیں, تھوڑا سا ریسٹ کریں. اب 12-1 بجے جب آپ جائیں گے نا, سکون سے آپ جا کے رمی کریں گے, اور اب اپنے معلم کو یا اس اسلامی بھائی کو جس کو آپ نے قربانی کا کہا ہے اسے فون کر دیں کہ میں نے رمی کر لی ہے, میری قربانی کر دیں. وہ قربانی کر دیں گے, اب حلق کروائیں, اور انشاءاللہ اب آپ احرام سے فارغ ہو جائیں گے. اب 4-5 گھنٹے لیٹ فارغ ہوں گے, کچھ لوگ صبح 8 بجے فارغ ہو گئے ہوں گے, آپ کو آ کے بتائیں گے میں نے رمی بھی کر لی, قربانی بھی کر لی, احرام سے بھی فارغ ہو گیا, ابھی تک تم نے فارغ نہیں ہوئے. تو اس طرح بھی لوگ کہتے ہیں, تو کوئی بات نہیں, ہم نے کوئی ایوارڈ نہیں لینا, جلد بازی نہ کریں. یہ پورا سفر صبر کا سفر ہے, جتنا ریلیکس ہو کر آپ کام کریں گے اللہ نے چاہا آپ آسانی کے ساتھ یہ پورا سفر کر سکیں گے. قربانی کے لیے ٹوکن نہیں لینا ہے, یاد رکھیے گا, وہاں پر قربانی کے ٹوکن ملتے ہیں گورنمنٹ اسکیم کے ذریعے. اس میں ایک پرابلم یہ ہے, کئی پرابلم کے ساتھ ساتھ ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ اس میں قربانی کا وقت لکھا ہوگا کہ آپ کی قربانی 10 بجے کر دی جائے گی. اگر بالفرض کامل صحیح جانور بھی ہو اور 10 بجے ہی قربانی بھی ہو جائے, کیا پتا میں 10 بجے تک رمی کر ہی نہ سکوں رش کی وجہ سے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ آپ کی رمی سے پہلے ہی آپ کی قربانی ہو گئی, لیکن قربانی تو رمی کے بعد کرنی ہے. تو ٹوکن لے کر پھنسنے والی بات ہے, آپ قافلے والوں کے ساتھ یا کچھ اسلامی مل کر ایک اسلامی کو نمائندہ بنا لیں کہ بھائی ہم رمی کر لیں گے, آپ کو فون کر دیں گے, آپ ہماری قربانی کر دینا, جب قربانی ہو جائے ہمیں بتا دینا, ہم انشاءاللہ احرام اتار دیں گے.